أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، 40 بعنوان ایک تہذیبی فرصت اور ایک تہذیبی موقع ہونے کے، اس کے حوالے سے ہماری نشستوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری نشست حضرت نوح علیہ السلام اور الہی تہذیب کا آغاز، اس عنوان کے تحت کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض ہونی ہے. گزشتہ نشست جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر حبوط اور حق و باطل کی نبرد اور حق و باطل کی پیکار کے آغاز کے بارے میں تھی، جس میں دو تین بنیادی نکات تھے. ایک تو خود مسئلہ حبوط کے بارے میں عرض کیا کہ حبوط حضرت آدم دو مرحلوں میں ہوا ہے. پہلا حبوط اعلیٰ مقام سے حضرت آدم کا عالم مادہ کی طرف جو ہے آنا، اور مادی مرحلے کی طرف نزول جو ہے، یہ پہلا حبوط ہے. کہ یہ حبوط در حقیقت شیطان کے اغوا کے نتیجے میں انجام پایا، اور اس مرحلے کے اندر شیطان کا اغوا یہ تھا کہ حضرت آدم کے سامنے مادی وجود کو، تن کو ان کے سامنے من کر کے پیش کیا، یعنی حقیقت حضرت آدم کو یہ دکھانے کی کوشش کی. اور اس حبوط کے مرحلے میں جب حضرت آدم اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہاں پر توبہ کا مرحلہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اہل بیت علیہ السلام پنجتن پاک سے توسل کے نتیجے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. اور اس کے بعد دوسرا حبوط جو ہے شروع ہوتا ہے، جو ایک تشریعی ہدایت یعنی ایک ظاہری ہدایت کے ہمراہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پر حق و باطل دونوں جو محاذ ہیں یہاں پر ان کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے تاریخ کا، اسلامی تاریخ، الہی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ جو ہے، اور ابتدائی ترین مرحلہ جہاں سے اسلامی الہی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، وہ حبوط حضرت آدم کا یہ مرحلہ ہے. کہ یہاں کے سے جو ہے وہ آگے یہ تاریخ اسلامی شروع ہوتی ہے. اور عرض ہوا تھا کہ یہاں پر حبوط کے نتیجے میں دو طرح کے لشکر زمین پر اترتے ہیں، دو در حقیقت اصلی معمار، اور دو افراد یا دو جسے کہتے ہیں در حقیقت دو قسم کے محاذ جو ہیں حق و باطل کے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں ایک خاص سمت کی طرف اب انہوں نے حرکت کرنی ہے، اور خاص قسم کے وسائل کے تحت حرکت کرنی ہے. دونوں کے پاس ولایت کی صلاحیت موجود ہے، دونوں نے اپنی ولایت کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. ایک ہمارے پاس عبودیت کا رجحان ہے، اور یہ عبودیت کا سلسلہ جو یہاں سے شروع ہونا ہے، اور اس میں جو نمائندہ الہی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابتدائی ہدایت کے ساتھ، اس وقت شریعت نہیں تھی، ابتدائی ہدایت اس وقت جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسری طرف جو باطل کا محاذ ہے، وہاں پر استکبار کا جو سلسلہ ہے اور استکباریت ہے، اس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد عرض کی ہے کہ یہ دونوں محاذ جو ہیں یہ یہاں سے آغاز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تا قیامت اس نے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کل کی ہماری گفتگو کا ایک خلاصہ ہے. آج ہم اسی انبیاء کی تحریک اور اسلامی جو تاریخ ہے، اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ، اور اس حیات مبارکہ کا اہم حصہ جس میں تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے تہذیب اور تمدن کا آغاز ہے. وہ ایک ابتدائی تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی. اس وقت شریعت نازل نہیں ہوئی، ابتدائی آگاہی اور ابتدائی ہدایت محدود افراد کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس وقت جو سب سے پہلی جو انسانی اکائی ہے وہ اس وقت حضرت آدم کے جو ہے ابتدائی گھرانے کی حد تک ہے، لیکن جب حضرت نوح تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو یہاں پر دو تین اہم امور انجام پاتے ہیں. ایک طرف یہ کہ اب جو سلسلہ ہے وہ فقط ایک تشریعی ہدایت تک محدود نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر حضرت نوح صاحب شریعت قرار پاتے ہیں، اور یہاں سے پہلی باقاعدہ شریعت کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور یہاں سے در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے لیے جو ایک منسجم قانون اور ایک منسجم نظام، ایک ہماہنگ تعلیمات جو ہے ایک معاشرے کی سرپرستی اور ایک معاشرے کی مدیریت کے لیے یہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حضرت نوح کو عطا ہوتی ہیں شریعت کی صورت میں، شریعت حضرت نوح، اور یہیں سے ہی توحیدی تہذیب کا آغاز ہوتا ہے. اولی العزم انبیاء میں پہلے اولی العزم نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. یہ خود ایک تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، تہذیب کی جو تاریخ ہے اسلامی تہذیب، الہی تہذیب، اسلامی تہذیب یعنی الہی تہذیب کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا جو عصر ہے، عصر حضرت نوح یا حضرت نوح کا جو زمانہ ہے، یہاں پر ایک الہی سنت کا آغاز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خالصیت کی سنت یا چھانٹ کی سنت. اللہ تعالیٰ کا نظام، جیسا کہ متوجہ ہوں گے آپ اس طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خاص اصولوں کے اوپر کھڑا کیا ہے. یہ کائنات یوں نہیں ہے کہ یہاں پر آئے روز بدلتے اصول ہو، نہ، اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ کے اٹل اصولوں کے اوپر ہیں. ان اصولوں کو قرآن مجید کے اندر سنت سے یاد کیا گیا ہے، الہی سنتیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں سنن الہی، اللہ کی جو اس کائنات کے نظام کے اندر سنتیں ہیں ان کی شناخت بڑی ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی دین شناسی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ اعتقادات سیکھنے ہیں، ہمیں مثال کے طور پر بالاخر اسلام کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر یا خود قرآن فہمی یا قرآن کے سمجھنے کے اندر یا قرآن کی تعلیمات سے اگر کوئی انسان استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بڑا اہم دین شناسی کا جو پہلو ہے وہ اللہ کے نظام سنت کو سمجھنا ہے. نظام سنت، اس کائنات کو اللہ نے سنتوں کی بنیاد پہ کھڑا کیا ہے. دیکھیں یہ سنتیں مختلف طرح کی ہیں. ایک بار اس پورے کائنات کے نظام سے متعلق اللہ کی سنتیں ہیں، ایک بار اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا تعلق مختلف اس کائنات اور اس جہان کے مختلف مرحلوں کے ساتھ ہے. جیسا کہ پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ جہان جو ہے اس جہان کے چار مرحلے ہیں. ایک مادہ ہے، عالم مادہ ہے، مادی جہان ہے، اس کے بعد برزخ کا جہان ہے، اس کے بعد قیامت کا جہان ہے، اور اس کے بعد توحید کا جہان ہے. یہ چار مرحلے ہیں انسان کے سامنے اس کائنات کے. لہذا یہاں پر دین شناسی کے اندر ہمیں جب اس کائنات کو سمجھنا ہے تو کائنات کو سمجھتے ہوئے کیا سمجھنا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے اٹل اصولوں کی شناخت حاصل کرنی ہے. اس کائنات میں موجود اللہ کے جو حاکم قوانین ہیں یعنی الہی سنتیں ہیں ان کا ادراک اور ان کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کائنات کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمام چیزیں، یہ جو پوری کائنات ہے اس کی بساط بچھائی ہے کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے. بس یہاں پہ پھر ایک اور چیز آ جائے گی، انسانی حیات پر، انسانی حیات پر لاگو قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے ہیں، الہی سنتیں کون سی ہیں، یہ خود ایک اہم بحث ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں خدا شناسی، کائنات شناسی، انسان شناسی، معاد شناسی، امام شناسی یا مثلا نبی شناسی، ان تمام چیزوں کے اندر
इंसान को जिस चीज की मार्फत हासिल करनी है वो उसूल है। मसलन निजामे नबुवत के उसूल क्या हैं, किस चीज पे निजामे नबुवत खड़ा होगा, निजामे इमामत के उसूल क्या हैं, इंसान के बारे में अल्लाह ताला के उसूल क्या हैं, हयात के बारे में उसूल क्या हैं, इन उसूलों की शनाख्त दर हकीकत दीन शनासी है, इन उसूलों की मार्फत दर हकीकत इस्लाम फहमी है। अगर कोई चाहता है कुरान फहमी हासिल करे तो कुरान फहमी यानी अल्लाह की इन सुन्नतों की नस्बत इंसान की मार्फत, ये उसका एक अहम पहलू है। लिहाजा आप ये देखें कि यहां पर शरीयत के नुजूल के बाद और इंसानी आबादी के बढ़ने के बाद जाहिर है यहां वो जो एक हक को बातिल का महाज हजरत नूह के जमाने से जमीन के ऊपर हुबूत, हजरत नूह और हजरत हवा एक तरफ और दूसरी तरफ शैतान का जमीन पे जो हुबूत है, यहां से ये जो दो सिलसिले शुरू होते हैं और बाद में हाबील और काबील और उसके बाद हजरत आदम की नस्ल से होते हुए जब हजरत नूह तक ये सिलसिला पहुंचता है, यहां अब आबादी बढ़ चुकी है, जोग्राफियाई एतबार से हजरत आदम की नस्ल जो है वो जाहिर दिन ब दिन कसरत उसमें आई है, इजाफा हुआ है। अब यहां से क्या होता है कि एक बाकायदा शरीयत नाजिल होती है और इस शरीयत के तहत हजरत नूह जो है अल्लाह की जानिब से वजीफा और अल्लाह ताला की जानिब से जिम्मेदारी, जिसके बारे में अर्ज किया था कि निजाम उबूदियत की तश्कील की कोशिश, इंसानों के अंदर क्या करना, उस उबूदियत के निजाम के फैलाव का जो काम है यहां बाकायदा शरीयत के जरिए से शुरू होता है। यहां पर अल्लाह की एक सुन्नत इसी जमाने के अंदर जो शुरू होती है, कुरान या रिवायात की जबान में इसको तमहीस भी कहा गया है, तमहीस भी कहा गया है ज़ात के साथ, और महूदत महूजत सुन्नत महूजत भी इसको कहा गया है, मीम हे वाव ज़ाद और ते महूजत, जिसको अगर हम उर्दू में तर्जमा करना चाहें इसका तर्जमा जो किया जाएगा वो है खालिसियत या खालिसपन या छांट, जिसको आप कहते हैं ना कांट छांट, महूजत यानी खालिसियत। यहां से अल्लाह की ये सुन्नत करार पाई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो तबलीग है, जो अल्लाह ताला की जानिब जो दावत है, इंसानों को सआदत की तरफ जो दावत है, ये तकरीबन कुल जो 950 साल का जो अरसा, 900 साल से 950 साल तक का जो अरसा है, इस अरसे के अंदर अल्लाह ताला क्या करता है, इस कौम को, ये जो इस वक्त शरीयत के नुजूल के बाद हजरत नूह के पास जो कौम है, इसको छांट के एक मरले से गुजारता है, इस मरले को महूजत कहा जाता है, ये सुन्नत इलाही है, यहां से खालिसियत का काम शुरू होता है। देखें कायनात के अंदर ये जो अल्लाह की एक अहम सुन्नत है, इसका ताल्लुक फकत हजरत नूह के जमाने के साथ नहीं है, बल्कि हजरत नूह के जमाने से अगर आप शरीयत का नुजूल हो रहा है वहां से आप शुरू करें और जमाने जहूर तक चले जाएं, जमाने जहूर तक, हर जमाने के अंदर अल्लाह की एक अटल सुन्नत ये है, चाहे ये हजरत नूह का जमाना हो, हजरत मूसा का जमाना हो, हजरत इब्राहिम का जमाना हो, हजरत ईसा का जमाना हो, या दीगर अंबिया का जमाना, और आते जाएं आप जमाने बेसत तक रसूलल्लाह के जमाने में, रसूलल्लाह का जमाना भी छांट का जमाना है। आप देखते हैं कि जो अफराद हिजरत के वक्त या हिजरत से पहले आप देखें रसूलल्लाह के ऐलान नबूवत के वक्त और अल्लाह की तरफ जो बुलाने का वक्त है, पहले ऐलान नबूवत से पहले जो अल्लाह की तरफ बुलाने का वो वक्त है, यहीं से ये कांट छांट का अरसा शुरू होता है। और देखते हैं कि शेबे अबी तालिब का अरसा आता है, शेबे अबी तालिब के बाद आप देखते हैं हिजरत का वक्त आता है, हिजरत के बाद मुख्तलिफ जंगों का जमाना है, उसके अंदर जो कांट छांट एक कौम एक मुआशरा जो मुद्दई है कि ये मुआशरा सआदत के रस्ते पे, सआदत का रास्ता कांट छांट बगैर मुमकिन ही नहीं है कि इंसान इस पर चल सके। देखें ये कांट छांट दोनों तरफ है, क्योंकि अर्ज किया था कि अल्लाह ताला का जो विलायत का निजाम है, जो अल्लाह के अंबिया औसिया आइम्मा के जरिए से ये सिलसिला जहूर तक जाना है, इसमें इंसान एक दोराहे के ऊपर है, یا انسان کو حق کی ولایت کے ماتحت آتے ہوئے عبودیت کے سفر کو امام کی ہمراہی اور امام کی معیت میں طے کرنا ہے، یا یہ اس طرف نظام استکبار کا حصہ بن کر، استکباریت کا حصہ بن کر جو تواغیت ہیں، جو تاغوت ہیں، ان کی ہمراہی اور ان کی معیت کرتے ہوئے اس کے تحت جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ لہذا یہاں درمیانی راستہ نہیں ہے، یہ جو کانٹ چھانٹ ہے حضرت نوح کے زمانے میں نہایت یہ کام جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی سنت ہے یہ سنت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسے انجام پائی۔ اب یہاں دیکھیں چند امتحان ہے، جب ایک قوم کے اندر ایک اللہ کا نمائندہ آتا ہے، اللہ کی جانب سے ایک نبی، ایک وصی، ایک ولی، ایک امام جب اللہ تعالی کی جانب سے آتا ہے، یہاں پر چند امتحان ہے۔ ایک امتحان خود ظاہر ہے ان ہستیوں کا بے عنوان رہبر اور امام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر ایک امتحان اس معاشرے کا ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ نبی یا امام آتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہاں پہ ایک امتحان ہے کہ یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، آیا اس امام یا نبی کی معیت اور ہمراہی کرتے ہیں یا یہاں پر اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر دن بدن کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، یہاں پر دن بدن وہ جو ایک خالص کرنے کا امر ہے، جو ایک فلٹریشن ہے، یہاں پر یہ عمل جو ہے یہاں پر انجام پاتا ہے۔ اور آپ اس کو اگر دیکھیں کہ حضرت نوح کا جو زمانہ ہے، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی ٹچ کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح کا جو زمانہ ہے تبلیغ کا اور دعوت دینے کا، پہلے 300 سال حضرت نوح دعوت دیتے ہیں، اور آخر میں جو ہے نہایت مایوس ہو کر وہ حالت جب دیکھتے ہیں اس معاشرے کی کہ دن بدن لوگ جو ہے وہ پستی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت نوح کی بات پر، حضرت نوح کی تبلیغ پر کان نہیں دھر رہے۔ لہذا یہاں مرحلہ آتا ہے کہ حضرت نوح بد دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت نوح کو اس چیز کی طرف لے کے آتے ہیں کہ آپ مزید کچھ انتظار کریں، مہلت دیں اس قوم کو۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح بد دعا اور نفرین جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ تاخیر کرتے ہیں، اور یہ تاخیر کا عرصہ 300 سال تک بڑھ جاتا ہے۔ دقت کریں آپ، یہ جو آج ہم لوگ چاہتے ہیں دین کی تبلیغ کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار کریں، اور 40 کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، عاشورہ اور مجالس کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، غدیر کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، معاشرے کے اندر ہدایت اور تبلیغ کا کام کریں، ہم جو آج ایلوپیتھک طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ ادھر ہم تقریر کریں اور ادھر جو ہے معاشرہ تبدیل ہو جائے، ادھر ہم درس دیں اور ادھر 2 مہینوں کے اندر سارا معاشرہ جو ہے وہ دیندار بن جائے اور امام زمانہ کا منتظر بن جائے اور حقیقی دینی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کی ہدایت کا جو پروسیس ہے، یہ جو پورا ایک کام ہے، یہ کس قدر سخت ہے کہ 300 سال محنت کی حضرت نوح نے، نتیجہ نہیں ملا، بد دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے حضرت نوح کو کہ آپ مزید مہلت دیں اس قوم کو اور مزید محنت کریں۔ دقت کریں آپ، بس 300 سال تبدیل ہو جاتے ہیں 600 سال کے اندر، یہاں پر جو مہلت ملتی ہے 2 بار، اور اس کے نتیجے میں جب یہ مہلت 2 بار تکرار ہوتی ہے یہاں پر، یعنی حضرت نوح 2 بار یہ مہلتیں دیتے ہیں، اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں جب 900 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور اس درمیان میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہو پاتا اس سطح پر، ان اتنا بڑا اثر اتنی محنت کے نتیجے میں، یہاں پر اب اتمام حجت ہوتا ہے اور اللہ تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت نوح کو یہ پیغام بھجواتا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، مومنین کو نجات دے گا، اور جو کافر ہیں جنہوں نے آپ کی معیت اور ہمراہی نہیں کی ہے ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ لیکن سوال آیا، یہ کہنے کے فوراً بعد عذاب نازل ہوتا ہے؟ فوراً عذاب نازل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیتا ہے کہ جائیں اور حضرت نوح کو کہیں کہ آپ کے ہمراہی یہی جو اقل تعداد ہے، یہی جو اقل قلیل تعداد ہے، نہایت محدود تعداد، اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہ جو آپ کے ارد گرد میں محدود تعداد جو آپ کی ہمراہی کر رہی ہیں، جو مومن ہیں، انہیں کہیں کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں آپ کے پاس کھجور کی، یہ جو کھجور ہے اس علاقے کے اندر جو آپ کھاتے ہیں، اس کھجور کی گٹھلیوں کو آپ کیا کریں، کاشت کریں، زمین کے اندر ان کو جو ہے وہ کاشت کریں، اور اس کے بعد کھجور کا درخت یہاں پر پروان چڑھیں گے، اور یہ جب پھل دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرج ہوگا، فرج یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہم عجل لولیک الفرج، کہ خدایا اپنی نصرت بھیج، گشائش کر، اب جو ہے حالات کو ٹھیک کر، اب اپنے وعدوں کو پورا کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ کھجوریں کھانے کے بعد اس کی جو گٹھلی ہیں ان کو کاشت کیا جائے، اور یہ باقاعدہ طور پر پروان چڑھیں کھجوروں کے درخت اور اس پہ پھل لگیں، آپ دقت کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اللہ کی ایک طرف سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے یہاں پر، اسی کے ہمراہ یہ جو محوزت کا مرحلہ ہے، خالصیت اور چھانٹ کا جو مرحلہ ہے، خالص پن کرنے کا مرحلہ، اس کے ساتھ اللہ کی ایک اور سنت ہے، اور وہ کیا ہے، مہلت دینا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں ہے انما نملی لہم لیزدادو اسما، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرما رہی ہے کہ ہم چھوٹ دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں، انما نملی لہم، ہم چھوٹ دیتے ہیں، لیزدادو اسما، تاکہ جو کرنا ہے ایک بار، جتنا انسان ایک حق یا باطل کی اعتبار سے اس پہ اتمام حجت ہو سکتا ہے، وہ اتمام حجت ہو جائے، اللہ کو تو جلتی نہیں ہے عذاب دینے میں، کیونکہ اللہ کے احاطہ قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے، کل ایسا نہیں ہے کہ اگر آج نہ دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب، آج اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہ کی تو کل شاید جو ہے دیر ہو جائے، اللہ کے ہاں تو دیر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تو یہ زمان و مکان ہمارے لیے اس طرح سے ہیں، وگرنہ اللہ کے لیے تو یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہیں، اللہ کے لیے یوں نہیں ہے کہ کل ایک تھا آج ہے اور پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اللہ تو خود خالق ہے اس زمان کا، لہٰذا اللہ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا جب یہ امر آتا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی جب ایک ولی، دقت کریں اس وضاحت کے اوپر، جب ایک اللہ کی جانب سے بھیجا گیا خلیفہ، جب اللہ کی جانب سے بھیجا گیا نمائندہ، الہی نقشے کو عملی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر جو اس کے ہمراہی ہیں، جو اس پہ مومن ہیں، جو اس پہ ایمان لا چکے ہیں، ان کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے کہ یہ اب کہاں استقامت دکھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں کیا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا ہمیں صبر و تحمل ایجاد فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، ثبات قدمی ہمیں عطا فرما، کیونکہ حق کا جو نقشہ ہے، دقت کریں آپ، حق کا جو روڈ میپ ہے، اس کے عملی ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارا علم محدود ہے، ہم انسان بالآخر کچھ مرحلے دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم سے تو نہیں ہوتا، اگر اللہ کا دین اتنا ہی سچا ہے، اگر اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں اتنا ہی اثر ہے، کیوں تک اب تک اتنے انسان ٹھیک نہیں ہوئے، یہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، اگر ادیان، الہی ادیان کی اتنی تاثیر ہے، کیوں ابھی تک پوری کائنات کے اندر انسان ٹھیک نہیں ہو گئے، اتنے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، ہم کہاں سے بول رہے ہیں، ہاں قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ ہے ہی کیا کچھ، تمہارا تو آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، خدا نے مطالب فرما رہا ہے کہ جب تمہیں ہم نے خلق کیا تو تم اس وقت جہالت محض کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب اگر تمہیں تھوڑی بہت معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے، تم جتنا بھی اوج پہ پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا علم اگر کچھ ہے بھی صحیح، جو دیا بھی اسی نے ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں ہے، یہ جو تمہارے پاس ہے بھی صحیح، یہ کیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ ہے کیا کچھ، یہ نہایت محدود ہے۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد حق کا جو محاذ ہے اس کو نصرتوں سے ہمکنار کرنا ہے خدا نے، اس کا ایک اپنا نقشہ ہے، حق دن بدن قوی ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کائنات شناسی کی نسبت ایک قانون کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس اللہ کے اس سنت پہ ایمان آنا چاہیے کہ حق جتنا جتنا آگے کی جانب جا رہا ہے حق کی آواز قوی ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، حق کی آواز ممکن ہے بعض زمانوں میں جو ہے وہ خناس اور شیطانی جو شجرہ ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو مایوس کرے، لوگ بظاہر اس کو نہ دیکھ پائیں، لیکن حق دن بدن جتنا آگے کی طرف جا رہا ہے حق کی آواز قوی ہو رہی ہے، حق کے پیروکار کانٹ چھانٹ کے نتیجے میں اب جو اس وقت کے افراد ہوں گے یہ پہلوں کی نسبت زیادہ قوی ہوں گے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے، دقت کریں آپ، مثلا دیکھیں رسول اللہ کا جو زمانہ ہے، رسول اللہ کے زمانے کے احد و بدر کے اصحاب اور ان کی محنتیں کہاں، اور واقعہ کربلا کے ٹائم پہ جو اصحاب ہیں ان کی محنتیں کہاں۔ اسی لیے تو ہے، آپ سنتے بھی ہیں روایت کے اندر کہ امام حسین نے جب شب عاشور کو اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد اتمام حجت کیا، اور جب سب نے اپنی وفا اور اپنے میثاق اور تعہد کا اظہار کیا، یہاں پر امام حسین نے کیا فرمایا انہی اصحاب کو، فرمایا کہ تم جو ہے تم پہ فخر ہے، تم جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں جو اصحاب تھے ان سے بھی زیادہ بافضیلت ہو۔ لہذا کیوں؟ کیونکہ جن امتحانوں سے تمہیں گزرنا پڑا ہے کئی امتحانوں سے ان کو نہیں گزرنا پڑا۔ یہ زمانہ اگر آگے چلتا جائے تو آپ آ جائیں عصر ظہور تک، روایات کے اندر ہے، عجیب ہے یہ روایت، کہ روایت کے اندر ہے کہ عصر ظہور میں جو امام کے حقیقی ناصرین ہیں یہ اس کانٹ چھانٹ کے اس خالصیت کے مرحلوں سے اتنے گزر کے وہاں تک جا چکے ہوں گے، یہ جو 313 کہتے ہیں یہ اس وقت تک اس مرحلے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ روایات کے اندر ہے کہ انبیاء نے اللہ سے آرزو کی ہے ان ناصروں کی، حتیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اسی علم غیب کے ذریعے سے حضرت حجت کے جو انصار ہیں جو ناصرین ہیں وہ ہمیں مجھے دکھا۔ جب حضرت حجت کے انصار علم غیب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے تو حضرت ابراہیم اس ایک خاص وجد کی حالت میں، ایک خاص حسرت کی حالت میں آئے کہ یہ اس زمانے کے جو حضرت کے ناصرین ہیں یہ کس سطح کے ہوں گے، کیونکہ یہ کانٹ چھانٹ کا مرحلہ جاری ہے۔ یاد رکھیں جتنا جتنا یہ کائنات اپنی حیات کے ان مرحلوں کو طے کرتی جا رہی ہے اور انسان زمانہ در زمانہ ان مرحلوں کو طے کرتا جا رہا ہے، یہ کانٹ چھانٹ کا عمل اتنا تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں آپ، یعنی جوں جوں ہم ظہور کے نزدیک جاتے جائیں گے چھانٹ کا عمل اتنا تیز ہوتا جائے گا اور اتنی خالصیت انسانوں کے اندر آئے گی۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ 313 ہوں گے، ہمیں لگتا ہے کہ کیا مطلب 313 ہوں گے، ابھی تک 313 پیدا نہیں ہوئے، اتنے علماء، اتنے مجتہدین، اتنی شخصیات، اتنے عرفاء، اتنے اولیاء، ابھی تک وہ 313 نہیں آئے۔ ہاں وہ ابھی تک 313 نہیں آئے، کیونکہ مرحلہ ظہور کے بعد اب اللہ کی کوئی اور اتمام حجت نہیں ہونی ہے، لہذا اس تک پہنچنے کے لیے حق اور باطل ہر دو طرف یہ چھانٹ اور کانٹ کا مرحلہ جو ہے انجام پانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اب کیا کریں، گٹھلیاں جو ہیں آپ انہیں اگائیں، یعنی انہیں آپ انہیں کاشت کریں اور اس کے بعد یہ جو ہے باقاعدہ پھلے پھولیں گی، وہ بھی نیچرل پروسیس سے۔ ظاہر یوں تو نہیں ہے کہ حضرت نوح نے ادھر کہنا ہے اور ادھر پھونک مارے، جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہنوں میں جو انبیاء اور اولیاء کی جو تصویر ہے وہ اس طرح کی کرشماتی تصویر ہے۔ ہدایت کا کام معجزوں سے نہیں ہوتا اس انداز میں، معجزہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت کے اندر انسانوں کی ہدایت کے اس پہلو کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک طرف سے منہ بند کروانا ہے، وہ افراد کے جو کسی صورت میں نہیں مان رہے ان پہ آخری اتمام حجت ہے معجزہ، وگرنہ انبیاء معجزوں کے ذریعے سے نہیں ہدایت کرتے، ہدایت کا اپنا پورا نظام ہے، معجزہ آخری اتمام حجت ہے انسانوں کے اوپر کہ اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ماننے کا تو اب تمہاری یہ آخری بھی जिसे कहते हैं बोलती बंद करवाई जा रही है इस जरिए से। आप देखें कि जब यहां पे ये हुक्म मिलता है तो यहीं पर एक कहते हैं रिवायत के मुताबिक कि एक तिहाई तादाद मोमिनीन की हजरत नूह से जुदा हो जाते हैं। दिक्कत करें आप, एक तिहाई तादाद मोमिनीन की उस जोग्राफिए के अंदर, उस मुआशरे के अंदर जो हजरत नूह पर इन 900 साल में ईमान ला चुके थे, जब यहां पर अगला मरहला आता है इमाम अपने जमाने के इस इमाम या इस अपने जमाने के इस नबी की मैयत और हमराई का, तो एक तिहाई हिस्सा जो है यहां से अलग हो जाता है। बस यहां पर दो महाजों में इम्तिहान जारी है। दिक्कत करें आप, एक तरफ हजरत नूह बेइनवान खलीफे इलाही इनकी हमराही करने वालों का इम्तिहान जारी है, और दूसरी तरफ अल्लाह इत्माम हुज्जत कर रहा है महाज़े कुफर पे मौजूद अफराद कि मुमकिन है इनमें से कोई अगर कल जो है लुकमा पाक या नुतफा पाक की वजह से कल जो है ये इस महाज़े हक की तरफ आ जाए, और उधर आखिर तक जो महाज़े बातिल पे रहें किसी तरह का कोई उनके नुतफों में और उनकी अगली असलाब तक में भी कोई ऐसा न बचे कि जो कल इस माज़े हक की तरफ आ सकता हो। अगर कहीं पर भी कोई ऐसा बाकी है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यहां पर एहतमाम किया कि वो माज़े हक की तरफ आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने, दिक्कत करें इस चीज के ऊपर, अल्लाह ने इस कायनात के अंदर, इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने पहली इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखनी है, लिहाजा बड़े सुस्त रफ्ता अंदाज में ये तहजीब आगे बढ़ेगी। लिहाजा इस तहजीब की जो हमराही करने वाले हैं वो निहायत ही खालिस शुदा और एक पूरे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरे हुए लोग हों। लिहाजा क्या होता है, जब खजूरें उगने और उगाने का मरला आता है, एक सेवम तादाद साइड पे हो जाती है। एतराज क्या है इनका, सवाल एतराज क्या है, क्यों साइड पे हुए हैं, हजरत नूह के साथ इतनी हमराही की है अब क्यों साइड पे हो रहे हैं। एतराज ये है कि जिस फर्ज का हजरत नूह ने वादा किया था कि अल्लाह ने कहा है कि ये फर्ज होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। दिक्कत करें, जैसे आज हम है ना, मिसाल के तौर पे कहीं पे अभी मसलन रशिया और यूक्रेन की जो है वो जंग शुरू हुई, सारे मसलन अलामतें ढूंढना शुरू कर दें कि बताएं जी अभी अलामत जहूर में ये कहाँ पे है, और फिर कहें अभी तक जहूर क्यों नहीं हो रहा। या जैसे आज कई हैं जो जहूर के जो है वो इस तरह से फकियां बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि मसलन जहूर बिल्कुल अब पहुंच गए, अब बिल्कुल होने वाला है, अब फला होने वाला है, जहूर कब होगा, मजाक थोड़ा है। अल्लाह ने इस कायनात को एक मरहले तक पहुंचाना है, फर्ज कब होगा, जहूर कब होगा, जहूर उस वक्त होगा जब महाजे हक के मुद्दई, महाजे हक के मुद्दई इस खालिस होने के मरहले से इतने गुजर चुके हों, और उसके बाद एक मुअस्सर तरीन ऐसी तादाद जो इस पूरी कायनात के अंदर इमाम की मईयत और हमराही कर सके, उस वक्त ये जहूर होगा। बस अरबईन यहां पे क्या है, अरबईन और कायदे महुजत, अरबईन और खालिसियत का कानून, यहां पे क्या है, अरबईन किस चीज की प्रैक्टिस है, अरबईन किस चीज की मशक है कि आपने इमाम और अपने जमाने में खलीफा इलाही की नुसरत और मईयत की प्रैक्टिस करनी है। इसके जरिए से प्यादा रवि किस लिए है, क्यों घरों से निकल के आ रहे हैं, क्यों ये दिन ब दिन तहजीब परवान चढ़ रही है और नई चीजें इसकी सामने आ रही हैं। दर हकीकत तमरीन है कि जहूर तक पहुंचने से पहले इमामत की हमराही और मईयत जो आपने करनी है, इस इद्दा में कहां हो आप, आओ यहां पर फिदाकारी करो, आओ यहां पर आके आप अपनी इंडिविजुअलिज्म वाली जिंदगी से निकल कर आओ और एक उम्मत के सांचे में ढलो। बिखरे हुए जो तुम हो, जबान इलाका नस्ल इलाका मजहब और कई चीजों के अंदर, इन मुख्तलिफ किस्म के लिबादों को उतारो और उम्मत के ढांचे में तब्दील हो, उम्मत के सांचे में तब्दील हो, यहां पर आओ। लिहाजा आप देखें, एक तिहाई तादाद यहां से हजरत नूह के साथ मईयत करते करते यहां से साइड पे हो गई, और अब यहां पर मौका आता है कि अल्लाह ताला हजरत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म देता है। ये पूरी एक दास्तान है कि ये कश्ती कैसे बनी, क्या हुआ, ہم اس حاشیے میں زیادہ نہیں جائیں گے. کشتی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں آتا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دے گا اور کافروں کو عذاب دے گا, اس دعا کے قبول ہونے اور اللہ کے اس وعدے سے لے کر طوفان کے آنے تک 50 سال کا فاصلہ ہے. دقت کریں, انسانوں کی ہدایت کا نظام اتنا سادہ نہیں ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کرنا, آج جو ہم نے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں نا فالوورز کے ذریعے سے, آج ہم ڈھونڈتے ہیں مثلا ہماری ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی, کتنے لوگوں تک پہنچی, اب تک کتنوں نے کمنٹس دیے, اسی پہ خوش ہیں سارے ادارے, اسی پہ خوش ہیں, رپورٹیں اسی پہ بنا رہے ہیں, مثال کے طور پہ دن بدن اوپر لا رہے ہیں. ابھی تک ہماری ویڈیوز اتنی اوپر چلی گئی ہے, اتنے لوگوں نے ویو کیے, اتنے لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں. میرا سوال ہے یہاں پر, یہ بتائیں حضرت نوح نے 900 سال محنت کی ہے, نہ 9 گھنٹے, نہ 9 دن, نہ 9 مہینے, نہ 9 سال, 900 سال. 900 سال کے بعد اتنے جمع غفیر میں سے جو تعداد چھننے کے بعد سامنے آئی, اس میں سے بھی ایک تہائی حصہ جب امتحان, امامت کی اور نبوت کی ہمراہی کے امتحانات شروع ہوئے, یہاں پر ایک بڑی تعداد سکپ ہو گئی, سائٹ پہ ہو گئی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اب ذرا دیکھیں, عجیب ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے. اب جو پھر بھی رہ گئے, یہ جو ایک محدود تعداد پھر بھی حضرت نوح کے ساتھ رہ گئی, اب ان کے امتحانات چند قسم کے شروع ہو گئے. دیکھیں ہم عصر ظہور کو سامنے رکھیں, آپ عصر ظہور سے پہلے یہ جو انتظار کا مرحلہ ہے نا, یہ جو آج ہم انتظار کے مرحلے میں ہیں, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا ظہور کب ہوگا, یا مثلا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. قصہ تمام نہیں ہونا, یہ چیپٹر اتنے جلدی کلوز نہیں ہونا, یہ تاریخ کے تسلسل کے اندر اللہ کی سنتیں ہیں جو اس زمانے میں حضرت نوح کی قوم کے لیے تھی, آج امت رسول کے لیے ہے, آج امام زمانہ کے منتظر معاشرے کے لیے ہے. آپ کہاں پہ ہو, آپ کیا کر رہے ہو اس درمیان میں؟ لہذا آپ دیکھیں جب کشتی نوح کو بنانے کا مرحلہ آتا ہے, یہاں پر یہی مومنین جو حضرت نوح کی ولایت میں تھے, ان مومنین کو یہاں پر جو امتحان دینے پڑے, ان میں سے ایک اہم امتحان محاذ کفر کی جانب سے تمسخر ہے. تمسخر اور آرتے حضرت نوح کا بھی اور حضرت نوح کے انساتھیوں کا بھی, کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے یہ علاقہ اور خطہ ایسا تھا کہ جہاں پر خشکی تھی ہر طرف, سارے تمسخر بنا رہے تھے کہ بھائی یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو, عجیب ہے, عجیب قسم کے لوگ ہو تم. ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آج کے زمانے سے فٹ کریں, مثلا آج آپ کہتے ہیں اسلامی تہذیب اور تمدن کا احیاء, اسلامی تہذیب اور تمدن کا قیام, سارے ہنسے عجیب بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں لبرل ڈیموکریسی ہے, اسلامی اقتصاد, سارے تمسخر کرتے ہیں, ہاں مذاق اڑاتے ہیں, اسلامی اقتصاد اتنا مضبوط بینکنگ سسٹم, اور اس میں آپ اسلامی اقتصاد کی بات کر رہے ہیں, اسلامی تعلیمی نظام, عجب. یہاں پہ آکسفورڈ کا سسٹم چل رہا ہے, یہاں پہ کیمبرج کا سسٹم چل رہا ہے, او لیول اے لیول کے لیے اس ٹائم اتنا یہ بن چکا ہے, فلاں کے لیے یہ بن چکا ہے, ڈھنگا بن چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 21ویں صدی کے اندر یہاں پہ آ کے اسلامی تعلیمی نظام کی کوشش کروں گا. دیکھیں یہ مذاق آج نہیں اڑائی جا رہی, بشر کے آغاز سے یہ مذاق موجود ہے. دیکھیں حق کے پیروکاروں کو کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. آج اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ یہ جتنا بھی آج اس ٹائم مغربی دنیا ہے, اور اس وقت مغربی دنیا کے اندر یہ جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنی بھی یہ حاکمیتیں ہیں, کل ان سب کو حق کی طرف آنا ہے, ہاں, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو حق کی طرف لے کر نہیں آئیں گے یا ان کو تباہ و برباد نہیں کریں گے. اس پہ کون, اس کو کون کہے گا کہ یہ فقط نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک ایمان ہے, کون قبول کرے گا اس کو؟ دیکھیں حضرت نوح کے مومنوں کے سامنے یہی مسئلہ تھا. ایک طرف وہ حضرت نوح پہ ایمان رکھنے کی وجہ سے, حضرت نوح کی ولایت میں ہونے کی وجہ سے, حضرت نوح کو صادق اور صادق الوعد قبول کرنے کی وجہ سے, سچا وعدہ کرنے والا قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت نوح یہاں پر تو کوئی, یہاں پر سیلاب کے اور طوفان کے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے, یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے اتنی سطح پہ, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بنائیں؟ देखें आप, जाहिर है यहां पर इमाम वली और नबी का जो इल्म है उसको आप अवाम के इल्म के साथ मुकायसा करें। जाहिर है इमाम वली नबी अल्लाह ताला के नक्शे में हरकत कर रहा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए उस जो रोड मैप है उसके तहत उसने आगे की तरफ जाना है। लिहाजा यहां पर इस मासूम की हमराही इतना आसान काम नहीं है। ये जो आज हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इमाम ज़माना के नाज़रों में शामिल फरमाए, ये नुसरत इतनी आसान होती 900 साल बाद हजरत नूह के अपने ही उन अफराद जिन्होंने हजरत नूह पे ईमान लाया था छोड़ के चले ना जाते। अरबईन में क्या करना है? अरबईन में दर हकीकत इसी चीज की जस्तजू करनी है कि नुसरत इमाम, मईयत और हमराही इमाम के लिए हमें अब तमरीन करनी है, हमें अब मश करनी है कि हम कल इस कदर तैयार हो चुके हों, फिदाकारी का इम्तिहान दे चुके हों। हाँ, नुसरत के जो इम्तिहान है मुख्तलिफ इनको आप दे चुके हों। खूब जाहिर है जब ऐसे हालात बनते हैं तो हक के महाज में क्या होता है, दुश्मन चंद काम करता है। एक तो ये कि मुकाबला जब नहीं कर पा रहा होता हक के महाज का, यहाँ पे तमस्खर उड़ाता है। जैसे आप देखें, जैसे आप कहते हैं जो एक पर्सनैलिटी है उसको टेरर करना है, शख्सियत को यहां पर तखरीब करने की कोशिश करना है। यहां पर मोमिन मुआशरे की तखरीब का काम शुरू हुआ कि भाई ये तो खुशकी है और यहाँ पे तो कश्ती बनाना ही हमाकत और बेवकूफी है और अजीब लोग हैं। अगर हजरत नूह का वादा इतना ही सच्चा होता तुम लोग कब से लगे हो गुठनियां उगाने में और उसके बाद खजूरें और उसके बाद ये सारे मरले, अब उसके बाद लकड़ी काटना और उसके बाद ये सारा बनाना, और अब आप कह रहे हो कि इस खुशकी के अंदर यहां पर जो है वो तूफान आना है और तुम सारे डूब जाओगे और ये हो जाओगे और वो हो जाओगे। मगर आज इस वक्त सोशल मीडिया आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मगर उसके ऊपर इस्लाम का तमस्कर नहीं उड़ाया जा रहा, अदियान इलाही का तमस्कर नहीं उड़ाया जा रहा। हाँ, नहीं उड़ाया जा रहा। इस्लाम को कितना एक बैकवर्ड और बिल्कुल एक कदामत प्रस्त किस्म का दीन के तौर पे पेश नहीं किया जा रहा। अंबिया और आयमा और जो इलाही मुसलहीन है इनका तमस्कर नहीं उड़ाया जा रहा। आज को ये नई चीज नहीं है, तारीख दोहराती है खुद को। लिहाजा आप देखें कि यहां पर एक ये छांट का और खालिसियत का मरहला यहां तक पहुंचता है कि सूरह नूह की आयत नंबर 26 जिस चीज की तरफ इशारा उसमें अल्लाह ताला का है कि बिल्कुल हक और बातिल दोनों महाज इतने मुशख्खस हो जाते हैं कि अब बातिल के महाज पर उनकी सुलबों में उनकी नस्लों तक में कोई उम्मीद जब बाकी नहीं है कि कोई शायद कल हक की तरफ आ जाए। यहां पर देखें आप हजरत नूह का अल्लाह ताला की बारगाह में अंदाज क्या है। फरमाते हैं वकाल नूह رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, परवरदिगार अब इस जमीन के ऊपर ये जो कुफार हैं इनमें से किसी को बाकी न छोड़। देखें जब इत्माम हुज्जत हो जाता है और कुफार और निजाम कुफर की तरफ कोई ऐसा नहीं बाकी रहता कि जो अब हक की तरफ आ सकता हो या हक की इस सफ के अंदर कोई अब ऐसा नहीं है जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, ये भी ईमान की बुनियाद पे खड़ा है और वो भी अपने कुफर पे ईमान की बुनियाद पे खड़ा है। दिक्कत करें आप, ईमान दोनों तरफ है, ये हक के ईमान के ऊपर है, वो कुफर के ईमान के ऊपर है। इसका हक पे ईमान आगाहाना है और अब उस तरफ कुफर के ऊपर उसका ईमान आगाहाना है, पता है कि मैं कुफर के ऊपर हूं और कोई इनके दरमियान मुमासलत और आपस में शबाहत नहीं पाई जाती। अब देखें सूरह नूह की अगली आयत 27 के अंदर हजरत नूह फरमा रहे इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, कि परवरदिगारा इन्नका इंतज़रहुम, अगर तूने परवरदिगारा इनको छूट दी, तूने अगर इनको छोड़ दिया, यानी अगर तूने अब इन पे अजाब नाजिल न किया ये सफबंदी होने के बाद, युज़िल्लु इबादक, तो परवरदिगारा अगर इस निजाम कुफर को अब तूने अगर मजीद छूट दी तो अब ये आराम से फिर भी नहीं बैठेंगे। जाहिर है ये एक टास्क लेके आए हुए हैं, ये एक मामूरियत है शैतान की तरफ से इनके पास, ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदू, और इनकी औलादों में فاجر اور کافر اور بدکاروں کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوگا. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. ان کی اگر آبادیاں مزید بڑھی, ان میں اگر تکثیر اولاد ہوئی, اولادیں اگر پیدا ہونا شروع ہوئی اور یہ پھیلنا شروع ہوئے, تو ان کے اب اس نطفوں کے اندر, ان کی اب سلبوں کے اندر سوائے کفر کے کچھ بھی موجود نہیں ہے. لہذا پروردگارہ اب یہ وقت ہے کہ تو ان پہ عذاب نازل کر. خوب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ طوفان نوح کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اسلامی الہی تاریخ کے اندر ایک اہم نقطہ عطف یا مرحلہ عطف جو ہے, یعنی موڑ, تاریخی موڑ جو ہے یہاں پر, یہی طوفان نوح ہے. طوفان نوح, اب طوفان نوح ایک مرحلہ ہے تاریخی, کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تاریخ تقسیم ہوتی ہے, الہی اسلامی تاریخ تقسیم ہوتی ہے. حضرت نوح کے اس قوم کے اوپر طوفان سے پہلے اور حضرت نوح کی اس قوم کے اوپر طوفان کے بعد والی حالت, ان دو میں تاریخ پھر یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے. یہ اہم موڑ ہے اسلامی الہی تاریخ کا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, شیطان نے حضرت آدم کے اغوا سے لے کر حبوط اور اس کے بعد حضرت نوح تک کا جو معاشرہ ہے اور جو اس وقت تک کے افراد ہیں, اس میں جتنی کاوشیں شیطان کر چکا تھا, اس طوفان کے ذریعے سے سب پہ پانی پھر گیا. ظاہر ہے اب کیا ہو گیا, حق و باطل کا محاذ کانٹ چانٹ ہو گئی ہے. جتنے بھی اس نظام کفر کے پیروکار تھے وہ اسی طوفان کے اندر غرق ہو گئے. یہاں پھر ایک اور امتحان ہے, دقت کریں, یہاں ایک اور امتحان ہے. جب طوفان کا مرحلہ نزدیک آ رہا ہے, اب یہ جو مومنین ہیں, ظاہر ہے ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے تعلقات ہیں, ان کی زمینیں ہیں, ان کی فصلیں ہیں, ان کا جسے کہتے ہیں مال و دولت ہے ان کی, اب ان کو طوفان کے ٹائم پہ اپنی ہر اس وابستگی سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, جدا کرنا ہے, جس کا تعلق حق کے محاذ کے ساتھ نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا مشکل مرحلہ ہے. آج جیسے آج ہم ہر سسٹم میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں, آج ہم ہر جگہ رہنا چاہتے ہیں, ہر ماحول میں رہ کے امام زمانہ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ یہاں پر دو اہم اور سنتیں ہیں. اسلامی تہذیب اور تمدن کے قیام کے لیے ہجرت ایک اصل کا نام ہے. ہجرت, ہجرت قاعدہ ہے. اسلامی تہذیب کا قیام ممکن ہی نہیں ہے ہجرت کے بغیر. یہ ہجرت کس طرح کی ہجرت ہے, اس ہجرت کے مرحلے ہیں. یہ ہمیشہ فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہی نہیں ہے, فقط یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے. اس کے علاوہ اس ہجرت کا ایک بڑا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے, کہ جو انسان کی ایسی وابستگیاں ہیں, چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو, اس کا تعلق مال و دولت سے ہو, اس کا تعلق نوکری اور ملازمت سے ہو, اس کا تعلق کہیں کے گرین کارڈ سے ہو, اس کا تعلق کہیں کی پراپرٹی سے ہو, اگر یہ چیزیں کل انسان کے لیے محاذ حق کی معیت اور اس کی نصرت میں رکاوٹ بن رہے ہیں, تو یہاں پر ایک تمدن ساز, ایک تہذیب انسان ساز انسان کی ذمہ داری بنتی ہے, ہجرت کرو. ہجرت دیر واز اے ٹائم نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ ایک زمانے کی چیز کا نام ہے. آج بھی یہ ہجرت موجود ہے. جتنا جتنا ظہور کے قریب جاتے جائیں گے, اتنا اتنا یہ ہجرت انسانوں کے لیے ایک مرحلہ امتحان ہے. ہجرت آزمائش کا نام ہے, ہجرت مرحلہ امتحان ہے, فرد کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی, امت کے لیے بھی, ہجرت امتحان ہے. اس ہجرت کے نتیجے میں کیا ہوگا, فلٹریشن کا پروسیس ہوگا. یہاں سے افراد فلٹر ہوں گے. خوب کتنے لوگ ہیں جو اپنی وابستگیاں چھوڑ سکتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت نوح کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہے. ایک طرف وہ صبر کرو اور قوم کو 900 سال ان پہ تبلیغ کرو, اس کے بعد جو 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو بچے کچے افراد تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اگلے امتحان کے اندر فلٹر ہو جاتے ہیں, اور اس میں سے ایک تہائی ایسا سائٹ پہ ہو جاتا ہے. یہ ایک طرف مصیبتیں اور مشکلات, اور جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو اپنی ہمراہی میں لے کے چلنا, اور اس کے لیے ان کو مسلسل, جیسے قرآن نے کہا نا, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, کہ ان کو حق کے اوپر پھر بھی مسلسل باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا, یہ ایک طرف. اور اب جب طوفان آ رہا ہے تو حضرت نوح کو اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا ہونے دینا, کہ جہاں پر جب اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ خدا یہ میرا بیٹا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لیس من اہلک، یہ بیٹا ہے، یہ آپ کے جسے کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک بدنی تعلق ہے اس کا، آپ کے ساتھ ایک جسمانی تعلق ہے اس کا، لیکن محاذ حق کی نسبت لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ جو اہل حق ہیں آپ کے اس میں سے نہیں ہے. اب ہم انسانوں، ہم سب انسان ان تمام مرحلوں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ اللہ کی سنتیں اجتماعی نہیں ہیں فقط، ان کا ایک پہلا تعلق انسان کے ساتھ فردی ہے. مثلا اخلاق رذیلہ سے انسان کی اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ کی طرف ہجرت، باطل عادتوں سے حق عادتوں کی طرف اور حق کی خصلتوں کی طرف ہجرت انسان کی، وہ بھی ایک فردی کام بھی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاقیات کیا ہے انسان کے اندر؟ اگر ایک ولی کو جس سطح پہ نصرت چاہیے حق کے قیام کے لیے، اگر ایک خود سازی، اگر ایک تزکیہ نفس انسان کو اس سطح کی ہجرت کے لیے تیار نہ کر سکے، یہ نماز شب کہیں نہیں پہنچائے گی، یہ صدقات خیرات زکات خمس نمازیں کہیں نہیں پہنچائیں گی. آج کس خود سازی کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آج ہمیں تہذیب کی سطح کی خود سازی کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس نماز کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو امام کی ہمراہی کے لیے تیار کر سکے، آج اس انفاق صدقہ خیرات اور ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو انسان کو کل تہذیب کی سطح پر ان فداکاریوں کے لیے تیار کر سکے. اگر یہ ایسا ہوگا تو اس صورت میں یہ تہذیبی انسان پروان چڑھیں گے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو اہم کام ہوتے ہیں حضرت نوح کے اس طوفان کے ٹائم پہ، کہ ایک تو ہجرت کا عمل شروع ہوتا ہے. عرض کیا ہے ہجرت وابستگی ہے، ہجرت باز معذرت ہجرت وابستگیوں سے قطع تعلقی ہے، ہر اس وابستگی سے قطع تعلق جس کا حق کے ساتھ اور معیت معصوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، معصوم کی ہمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا. ابھی آپ غور کریں واقعہ کربلا میں کیا ہوتا ہے، کیوں امام حسین کے اپنے کئی قریبی عزیز، بنی ہاشم کے محلے کے اندر کئی بنی ہاشم کے جوان اور کئی خاندان کے افراد جو ہیں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام کی معیت میں ہجرت کرنی ہے، امام کی معیت میں اب تعلقات کو توڑنا ہے، اب ہر اس تعلق کو توڑنا ہے جو کل اس معیت میں نہ آ سکے. لیکن آپ دیکھیں بنی ہاشم میں سے کتنوں نے ساتھ دیا امام حسین کا، اور بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی دنیا کے گوش و کنار سے خانہ کعبہ میں موجود ہے، کعبہ مقدس چیز ہے، دقت کریں آپ، کعبہ مقدس چیز ہے، حج مقدس چیز ہے، لیکن اس وقت یہی حج یہی کعبہ خود حجاب ہے، یہی حج اور یہی کعبہ خود حجاب ہے. وجہ یہ ہے کہ کعبہ خود کچھ نہیں ہے، کعبے کی حیثیت امام کی وجہ سے ہے، کعبے کی حیثیت نبی کی وجہ سے ہے، کعبے کی حیثیت خلیفہ الہی کی وجہ سے ہے، حج کی حیثیت خلیفہ الہی کی ہمراہی کی وجہ سے ہے. ارادہ معصوم کیا ہے اس وقت؟ ارادہ معصوم یہ ہے کہ اس حج کو اسی ناتمام حالت میں چھوڑو. لیکن حاجی جس کو حج کا چسکا لگ چکا تھا، عبادتوں کا چسکا، ہمیں عبادتوں کا چسکا نہیں لینا، اور کریں ہمیں عبادتوں کا چسکا نہیں لینا، عبادتیں چسکے کے لیے نہیں ہیں، عبادتیں تمرین اور مشق ہیں نصرت امام کے لیے، کہ آپ کتنا خود کو فٹ کر سکتے ہو امام کے نقشے کے اندر. لہذا ایک ہجرت یہاں پہ انجام پاتی ہے، اور اسی ہجرت کے ساتھ دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اب اس ہجرت کے نتیجے میں یہ جو فلٹر کے پروسیس سے گزرے ہوئے مومن ہیں، اب یہ ایک اجتماعی کاروان کی حیثیت اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے کشتی پہ یہ مومنین جمع ہے سب، اربعین کس چیز کی فرصت ہے؟ اربعین کس تہذیب کو پروان چڑھانے کی فرصت ہے؟ اربعین میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کاروان در کاروان آ رہے ہیں نا، موقع لگ رہے ہیں، کاروان آ رہے ہیں، لوگ کاروان در کاروان دنیا کے گوش و کنار سے تیار ہو کے اس کاروان کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خالی زیارتی قافلے نہیں ہیں، ذہن میں رکھیں. اربعین کا جو سفر ہے، اربعین کی یہ جو فرصت ہے، یہ زیارتی کاروان نہیں ہے فقط جنہوں نے امام حسین کی زری تک پہنچنا ہے. در حقیقت امام کی معیت کے لیے مومن کو ہجرت کرنے کے ساتھ اس اب کیا کرنا ہے، فردی حیثیتوں سے نکل کر ایک نئے سانچے میں تبدیل ہونا ہے. جس سانچے کو قرآن نے امت کا نام دیا ہے. پس اربعین کا کاروان در حقیقت تمرین اور مشق ہے کہ کس طرح سے یہ افراد جو امام کی معیت اور ہمراہی کا دم بھر رہے ہیں اس کے مدعی ہیں. ہم ذرا چیک تو کریں ان کو, آیا یہ اجتماعی ڈھانچے میں ڈھل سکتے ہیں, آپس میں مل سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں, اگر ہم زیارت اربعین کے کاروان میں زیارت کر کے آ جائیں, ماشاءاللہ کہتے ہیں جی ہر سال ہم زیارت پہ جا رہے ہیں, لیکن زندگی اب بھی انڈیویجولزم کا شکار ہے, اب بھی اپنے محلے کی مسجد میں چار بندوں سے لڑا ہوا ہے, ہاں اب بھی اپنے سسرال میں اور اپنے خاندان میں اور اپنی عائلی زندگی کے اندر رشتوں کے مسئلوں پہ اور زمینوں کے مسئلوں پہ اب بھی آپس میں ٹسل ہے. اس کا مطلب ہے اربعین نے اس پہ کچھ نہیں کیا, خالی امام حسین کی زری چوم کے آ جانا اور وہاں پہ پیدا روی کرنا کافی نہیں ہوگا اس کے لیے. مہم یہ تھا کہ تم کتنا کتنا اپنی منیت اپنے گرد کے حصار سے نکل کر خود کو بشریت کے اس کاروان کا حصہ بناتے ہو. اس کی پہلی مشق انسان کی عائلی زندگی ہے, گھر کی زندگی ہے, گھر کے روابط ہیں, اس کے بعد خاندان کے روابط ہیں, اس کے ساتھ محلے ہمسائے کے روابط ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ایک پورے مومن معاشرے کے روابط ہیں. یہاں پہ کیا ہوا, آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہو کسی کے ساتھ, مشترکہ سفر شروع کر سکتے ہو, تم میں یہ ظرفیت آئی ہے کہ تم اپنی استعدادوں کو حق کے محاذ میں استعمال ہونے کے لیے پیش کرو یا نہیں. اب بھی تمہیں عزاداری وہ چاہیے جس میں تمہاری اپنی خواہشیں پوری ہوں, اب بھی تمہیں غدیر وہ چاہیے جس کے ذریعے سے تمہارا مسئلہ حل ہو, اب بھی تمہیں دسترخوان امام حسن ایسا چاہیے کہ جس پہ تمہارے اپنے پیٹ کی مشکل حل ہو. ہاں کیا کرتے ہو جب اس وقت پاکستان میں سیلاب آ چکا ہو اور ہر طرف اس قسم پرسی کی حالت ایجاد ہو چکی ہو, تم نے کتنا پیسہ اپنے بینک سے نکال کر اس وقت ان بیچاروں پہ خرچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ٹائم نہیں تھا. اب ایک معاشرہ, ایک امت, ظاہر ہے یہ کافر تو نہیں ہے, یہ مشرک تو نہیں ہے, یہ اسی امت رسول کا ایک حصہ ہے, یا شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. کیا کر رہے ہو یہاں پر ان کے لیے, خرچ کر سکتے ہو یا نہیں, بینک میں رکھوا کے اسی میں سے جو ہے ماہانہ پروفٹ لے رہے ہو سودی, اور خالی اسی کو مضبوط کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ فقط سال میں ایک بار محرم کے دنوں میں نظر نیاز کر دیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دسترخوان امام حسن لگا دیں گے, بس ٹھیک ہے, پیسہ بھی حلال ہو گیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی دے گا. اللہ کی برکتیں یوں نازل نہیں ہوتی ہیں, اب وقت ہے. مثلا ابھی اس وقت پاکستانی قوم کا ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ بھائی جن کے پاس پیسہ ہے کتنا نکال رہے ہو, کہیں یہی پیسہ تمہارے لیے کہیں پھر یہ بت تو نہیں بن رہا. اس وابستگی کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اجتماعی کاروان اس وقت مشکل کا شکار ہے, امت رسول اس وقت مشکل کا شکار ہے. لہذا آپ دیکھیں حضرت نوح کی یہ جو کشتی ہے اس کے اوپر یہ جو اب موجود ہیں یہ کون ہیں؟ ایک طرف ہجرت کر کے آئے ہیں, وابستگیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب اسی کشتی کے اوپر سواری کے عرصے میں ہی اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان بالکل خالص ترین روابط ہیں. دیکھیں ہمارے اندر اتحاد اور وحدت کیوں ایجاد نہیں ہوتا, سارے پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کیوں اکٹھے نہیں چل سکتے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین جو اب تک ہم نے سیکھا ہے, اب تک جو ہم نے اخلاق سیکھا ہے, اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کے اندر یہ فلیکسیبلٹی کیسے ایجاد کرنی ہے, ہمیں اپنے اندر یہ کیسے ظرفیت ایجاد کرنی ہے کہ آپ بشریت کے امت والے کاروان کا حصہ بن سکو. یہ سکھائی نہیں ہے کسی نے, تربیت ہی نہیں ہے. لیکن ظہور تک کون سا معاشرہ پہنچے گا؟ غور کریں, آیا ہم سارے جنگل میں لگے ہوئے ان درختوں کی طرح ہو جائیں کہ ہر ایک فقط زمین سے اپنی نمکیات لے رہا ہو اور اس کو اپنے آپ سے غرض ہو, کسی دوسرے سے غرض نہ ہو, لیکن ایک ہی جنگل کے اندر ایک زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ آیا معاشرہ اس طرح ہے؟ معاشرے کو کثرت سے وحدت تک پہنچنا ہے. اور کریں, توحید کیا ہے؟ توحید معاشرے کے اندر اپنا اثر کب دکھائے گی؟ ہم سارے سمجھتے ہیں شاید توحید کا مطلب ہے آپ ذہن میں ایک عقیدہ بٹھا لیں اور فرضی طور پہ باتیں شروع کر دیں. توحید اپنا اثر معاشرے میں تب دکھائے گی جب ہم کثرتوں سے وحدت کی طرف آنا شروع ہوں گے. اپنی انانیت, اپنی خود پسندی, اپنا گھمنڈ, اپنے عقدے, اپنی ذات میں موجود عقدے جو ہیں ان کو نکال کر آنا شروع ہو جائیں گے کس طرف؟ اس امت کے کاروان کے اندر. نصرت امام شروع یہاں ہوتی ہے. اللہ کے جو وعدے ہیں کہ اگر تم اس طرف آؤ گے تو قرآن فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے. ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ بکھرے ہوئے انسانوں میں نازل نہیں ہوتے, ملائکہ وہاں نازل ہوتے ہیں جہاں پر انسان اب ایک مومنانہ صف بندی کے اندر آتے ہیں. اس مومنانہ صف بندی کے اندر کوئی بھی اپنی ذاتی مفاد کے پیچھے نہیں ہے, کوئی بھی اپنے مدرسے کے پیچھے, اپنے بینر کے پیچھے, اپنے لیبل کے پیچھے, اپنے سٹیٹس کے پیچھے نہیں ہے. اسی لیے تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں تمام انبیاء کو ایک وقت میں ایک جگہ پہ بھیج دے, ان میں سے کسی بھی نبی کا دوسرے نبی سے اختلاف نہیں ہوگا, ہر نبی دوسرے نبی پہ نچھاور نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں توحید غالب ہے, یہاں نفس غالب نہیں ہے, یہاں توحید غالب ہے. توحید یہ ہے, توحید وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہ ایک ہے. توحید اس کو نہیں کہتے اللہ ایک ہے, اللہ دو نہیں اللہ ایک ہے. پھر اب اللہ کے اس ایک ہونے کو ثابت کرو. یہ جو ابھی ہم پڑھا رہے ہیں نا کلام کے نام پہ توحید, اللہ ایک ہے, اللہ کے ایک ہونے کو یوں لاؤ, کہیں پہ دکھاؤ تو صحیح اللہ کا ایک ہونا. کہیں پہ یہ چھوٹے لیول پر, چھوٹی سطح پر یہ سماج قائم تو ہو جس کا ایک ہی رنگ ہو, جس رنگ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغہ الہی, اللہ کا رنگ. یہاں پر اور کوئی رنگ نہیں ہے. ابھی ہماری مشکل کیا ہے پاکستانی معاشرے کی بالخصوص, یہاں پر اللہ کا رنگ نہیں ہے. یہاں پر اداروں کے رنگ ہے, یہاں پر مدرسوں کے رنگ ہے, یہاں پر شخصیتوں کے رنگ ہے, یہاں پر پارٹیوں کے رنگ ہے. جب رنگ یہ ہوں گے تو ظاہر ہے توحید کی کوئی جھلک نظر نہیں آئے گی. لوگ کیسے ہیں اس طرف؟ اربعین میں کیا دکھانا ہے ہم نے؟ اربعین میں کیا دکھانا ہے؟ اربعین کا کلچر کیا لا رہا ہے؟ اربعین کا کلچر در حقیقت ہمیں اپنی ان تقسیم بندیوں سے نکال کر ایک رنگ میں رنگنے کی طرف لا رہا ہے. اور اس رنگ میں رنگنے کے لیے جس ہستی سے ہم نے توسل کرنا ہے, اس ہستی کا نام امام حسین ہے, کہ جو ہستی منجیے انبیاء ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی نبوت کے امتحانوں کے اندر امام حسین کو نہ پکارا ہو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں, آپ حضرت نوح کی کشتی جب تیار ہوتی ہے اور حضرت نوح کی کشتی جب اس طوفان کے اندر روانہ ہوتی ہے تو یہاں پر حدیث ہے کہ امام صادق سے حدیث ہے, جو کہ رسول اللہ سے یہ حدیث نقل ہوتی ہے. امام صادق رسول اللہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ان نوحا لما رکب السفینہ, جب حضرت نوح کشتی پہ سوار ہوتے ہیں, وخاف الغرق, اور اس درمیان میں ظاہر ہے ایک شدید طوفان آتا ہے, شدید طوفان آتا ہے, اس کے اندر جب خوف طاری ہوتا ہے غرق ہونے کا, قال اللہم, حضرت نوح اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بمحمد و آل محمد, پروردگارا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ اس کو نجات تک. فنجاہ اللہ عز و جل, اور یہ ہوتا ہے کہ اس توسل کے نتیجے میں یہ کشتی جو ہے نجات تک پہنچتی ہے. اور دیکھیں اب یہاں پر حضرت نوح کے امتحانوں کا اور یہ جو تاریخی اہم موڑ ہے طوفان, اس کا امام حسین کے ساتھ کہاں تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہی توسل کر رہے تھے اور اس کے بعد حضرت نوح طوفان کے اندر جب یہ جغرافیائی اعتبار سے کربلا کے حصے سے یہ کشتی گزرتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, فلما مرت بکربلا, جب یہ کشتی نوح کربلا کی سرزمین کے پاس گزرتی ہے, اخذته الارض وخاف نوح الغرق, اور یہاں پر ایک تلاطم کی حالت میں کشتی آتی ہے, ایک خاص بھور میں آتی ہے کشتی یہاں پر, وخاف نوح الغرق, یہاں پر حضرت نوح کو پھر دوبارہ یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں ہم غرق نہ ہو جائیں, یہ کشتی غرق نہ ہو جائے. فدعا ربہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح دعا کرتے ہیں اور اسی درمیان میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے, یہاں پہ میرے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہے. یہاں پر جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب توسل کرتے ہوئے حسین علیہ السلام کے نام پہ حضرت آدم پہنچتے ہیں اور ایک خاص رکت طاری ہوتی ہے اور پوری داستان پہلے ذاکر، جیسے ہم اگر اپنی مقامی زبان میں کہیں، امام حسین کے پہلے ذاکر جو ہیں، جس نے انبیاء کے سامنے ذکر کیا، وہ حضرت جبرائیل ہیں۔ یہاں جب حضرت نوح کی کشتی اس بھنور میں آتی ہے اور تلاتم کی حالت میں آتی ہے، اور حضرت نوح کو یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ غرق ہو جائے، اس حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو یہاں پر حضرت نوح کو حضرت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں، یا نوح فی ھذا الموضع، اے نوح جس مقام پہ ابھی آپ کی کشتی پہنچی ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء، اے نوح یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ختمی مرتبت کے نواسے اور ان کے وصی حضرت علی علیہ السلام کے فرزند اس مقام پر شہید ہونے، یہاں پر پوری داستان کربلا حضرت نوح کو بیان کی جاتی ہے۔ حضرت نوح اس داستان کے سنتے وقت ایک رقت طاری ہوتی ہے، اور یہیں پر جو ہے قاتلوں پہ جو ہے روایت کے مطابق یہ ہے کہ چار مرتبہ حضرت نوح امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور اسی جگہ سے اس ذکر مصیبت کے بعد، امام حسین کے ذکر کے بعد اور اس حق کے اس چوٹی کے ذکر کے بعد، اب کیا ہوتا ہے، یہ کشتی اب آہستہ آہستہ اپنی اس جگہ پر پہنچنے کی طرف آتی ہے، مقام جودی، کوہ جودی جو ہے، پہاڑ جودی، پہاڑ جو ہے اس کے قریب پہنچتی ہے، اور بعد میں یہ امت کہ جس کی تشکیل حضرت نوح کے ذریعے سے ہوئی تھی اور یہ امتحان دے کر آئے تھے، اب یہ دوبارہ زمین کے اوپر آتے ہیں۔ دقت کریں آپ، یہاں سے اسلامی تہذیب اور تمدن اپنے خالص ترین عناصر کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، زمین کے اوپر اب اسلامی تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تہذیب اور تمدن کا ایک اہم پہلو تعمیرات ہیں، آبادی ہے، شہر سازی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس واقعہ، یعنی طوفان کے واقعے کے بعد اور کشتی کے جو ہے جودی پہاڑ کے قریب اس وہاں پر پہنچنے کے بعد، تقریباً روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت نوح تقریباً 500 سال مزید زندہ رہے ہیں اس واقعہ طوفان کے بعد، اور اسی درمیان میں تقریباً حضرت نوح نے، کیونکہ تہذیب اور تمدن کو کھڑا کرنے کے لیے عمارت سازی، عمارتیں کھڑی کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، اس سماجی روابط کے درمیان ایک نظم ایجاد کرنا، یہ پورا ایک کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً اس 500 سال کے عرصے میں حضرت نوح نے اور ان کی اولادوں نے جو بعد میں پھیلی ہیں، یہ پوری ایک پھر ایک داستان ہے کہ حضرت نوح کی اولادیں مشرق زمین کی طرف کون سی آئیں، مغرب زمین کی طرف کون سی گئیں، جغرافیہ کے اعتبار سے حضرت نوح کی اولادیں کہاں کہاں گئیں، تقریباً وہ جو ایک ابتدائی ان 500 سالوں کے اندر جو حضرت نوح کی اولادیں تھیں اور حضرت نوح نے جو کوشش کی، تقریباً 80 کے قریب مختلف قسم کے متمدن قسم کے شہر حضرت نوح کے توسط سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی ان اولادوں کے توسط سے، کہ جس میں مومنین پھیلے اور ایک پورا ایک اسلامی تہذیب پر مشتمل معاشرہ یہاں پر قائم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلامی تہذیب کی پہلی بنیادیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب اور تمدن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس تہذیبی فرصت 40 میں موجود جو تہذیبی اسرار موجود ہیں، ان کے فہم، معرفت اور ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔